رحم الله من قرأ الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. صلوات الله محمد. برادران عزیز، قرآن مجید میں سورہ بقرہ کی آیت کریمہ، اس میں ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے اسے حکمت عطا کرتا ہے، اور جس کو وہ حکمت عطا کرتا ہے اسے خیر کثیر عطا کرتا ہے. اس موضوع پر اس آیت کے ذیل میں حکمت علوی کے موضوع پر آپ کے سامنے گفتگو ہو رہی تھی. خدا کے سب سے عزیز بندے وہی ہیں کہ جن کو اللہ نے حکمت عطا کی. اور اگر فرصت ہوئی تو انشاءاللہ قرآن کی چند آیتیں آئندہ کے مجلسوں میں پیش کی جائیں گی کہ خدا نے اپنے انبیاء کو جو بڑا سرمایہ عطا کیا ہے وہ حکمت کا سرمایہ ہے. اس سے قبل مجلسوں میں دو دن آپ کے سامنے ایک واقعہ پیش کیا تھا، اور فرصت نہ ہونے کی وجہ سے آخری آیت پھر بھی رہ گئی تھی، میرے بزرگوار نے اس کو یاد دلایا، اور وہ آیت میرے موضوع سے بھی مربوط تھی. جناب تالوت اور ان کے مقابلے میں جالوت کا واقعہ. آخری آیت جو اس کی تھی، قصہ آپ کے سامنے یہاں تک پیش ہو چکا تھا کہ وہ لوگ کی جو الذین یظنون انہم ملاقو اللہ، ان کی زبان یہ تھی، وہ لوگ یہ کہتے تھے کہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرا، اللہ پہ جو یقین رکھتے تھے اور اللہ کی ملاقات پہ جو یقین رکھتے تھے، وہ کہتے تھے کہ چھوٹے چھوٹے گروہ بھی بڑے بڑے لشکر پر حاوی ہو جاتے ہیں. اور وہ دعا یہ کر رہے تھے، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، پروردگارہ ہمارے قدم کو مضبوط رکھ، پروردگارہ ہمیں صبر عطا فرما، اور ہمیں کافرین پر، دشمنوں پر نصرت عطا فرما. نتیجہ آپ کے سامنے نہیں پیش کر، یہاں تک بات ہو گئی تھی. نتیجے میں وہ نقطہ ہے حکمت کا، کہ جو اللہ کی عنایت ہوتی ہے. نتیجہ اس کا یہ ہوا، جنگ ہوئی، ایک بڑی طاقت سپر پاور تمام اسلحوں کے ساتھ لیس ایک چھوٹی سی طاقت، جو چار مرحلے میں لشکر فرار کرتا ہوا نظر آیا اور تھوڑے سے لوگ بچے. مراحل یاد ہے نا آپ کے ذہن میں ہیں، وہ چار مرحلے میں اپنے سپہ سالار کا ساتھ چھوڑ چھوڑ کے بھاگتے گئے، تھوڑے سے لوگ بچے، وہ اس بڑے لشکر کے سامنے آئے. جنگ کی نتیجہ کیا ہوا؟ فہزموہم بإذن اللہ پھر انہوں نے اللہ کے اذن سے انہیں شکست دے دی. یعنی صرف ایک نظریہ نہیں تھا کہ کبھی کبھی چھوٹا لشکر بڑے لشکر پہ غالب آ جاتا ہے, نہیں, حقیقت تھی یہ کہ ایک چھوٹے سے لشکر نے بڑے لشکر کو شکست دے دی. وَقَتَلَ دَاؤُدُ جَالُوتَ, اور داؤد نے, جناب داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا. سوال میرے بزرگ نے کیا تھا کہ خوب کہانی تو جناب تالوت کیا پڑھ رہے تھے اور قصہ جناب جالوت کا آخر میں ہوتا ہے, خوب یہ اس میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے. جناب تالوت لشکر کے سپہ سالار تھے, جناب داؤد ایک چھوٹے سے سپاہی تھے. اس وقت عمر بھی ان کی بہت کم تھی, 16 یا 15 سال ان کی عمر تھی اس وقت. جب یہ جنگ ہوئی تو جناب داؤد کی عمر 15-16 سال تھی. لوگ ان کو لانے کے لیے بھی لشکر میں تیار نہیں تھے, ان کے بڑے بھائی آئے تھے لشکر میں جنگ کرنے کے لیے. انہوں نے کہا کہ ہم بھی چلیں, کہا نہیں تم بھیڑ بکریاں دیکھو چراؤ انہیں, تم کہاں جاؤ گے, تم ابھی چھوٹے ہو, ہم جا رہے ہیں جنگ میں. کہا نہیں ہم بھی آئیں گے, اور وہ فورس کر کے اصرار کر کے وہ بھی جنگ میں آئے. لیکن قرآن نے جو نقطہ بیان کیا وہ یہ ہے, وَقَتَلَ دَاؤُدُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْحِكْمَتَ, توجہ فرمائے, اور اللہ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَتَ, اور اللہ نے ان کو مملکت, ملک, اقتدار اور حکمت عطا کی. توجہ فرمائے, جناب داؤد کو حکمت عطا کی خدا نے, کہ توفیق ہوئی. بعض آیتیں پڑھیں گے, جناب سلیمان کو جناب خود ارشاد ہوا کہ حکمت عطا کی. تمام انبیاء کا ذکر ہے, اور وہاں پہ جو ان کو سب سے بڑا سرمایہ ایک مل رہا ہے وہ یہ کہ ان کو حکمت عطا کی. وَعَلَّمْهُ مِمَّنْ يَشَاءُ, اور جو کچھ بھی خدا نے چاہا اس میں سے جناب, اس میں سے نہ کہ سب, اس میں سے جناب داؤد کو علم عطا کیا خدا نے, علم عطا کیا. وہ اسلحہ بھی جو جنگ میں لے کے آئے تھے, بالکل نیا اسلحہ, کم عمر تھی, بہت چھوٹی سی عمر تھی, لیکن ایک نئے قسم کا اسلحہ بنا کے بالکل ایجاد کیا تو انہوں نے, جناب داؤد نے اس جنگ میں نیا اسلحہ. اور دور ہی سے انہوں نے, جنگ ہو رہی ہے, سپاہی سپاہی سے لڑ رہے ہیں, اور جالوت ادھر لشکر میں گھرا ہوا بلندی پر, ہاتھی پر یا اونٹ پر سوار, اس تک کوئی نہیں پہنچ پا رہا ہے, اور یہ بچہ اس نے ایک اسلحہ بنایا اور دور ہی سے اس کو گھما کے جو مارا تو جا کے اس کے سر پہ پڑا, اور وہیں سے وہ ڈھیر ہو گیا. پوری جنگ کا نقشہ بدل گیا. یہ بچپن ہی سے خدا جس کو انتخاب کرتا ہے, نظر کرم جس کے اوپر خدا کی ہوتی ہے, وہ اس طریقے سے. اور پھر بہت سی خصوصیتیں قرآن نے جناب داؤد کے لیے بیان کی. وَعَلَنَّ لَهُ الْحَدِيدِ, دوسرے سورہ سبا میں بتایا کہ میں نے جناب داؤد کے لیے لوہے کو نرم کر دیا تھا, لوہے کو نرم کر دیا. دیکھیں ایک اسلحہ جنگ میں ایک چیز پہنی جاتی ہے, زرہ کہتے ہیں اس کو. اب جو ہے اس کی شکل مختلف ہو گئی, لیکن قدیم زمانے میں اس کی بہت اہمیت ہوا کرتی تھی. پہلے زمانے میں لوگ لوہا موٹا موٹا باندھتے تھے, لوہا باندھ کے جنگ کرنا مشکل بھی تھا, چونکہ جنگ میں ہاتھ مسلسل ہاتھ چلانا ہے, حرکت کرنا ہے, یہ لوہے کا وزن انسان کے ہاتھ کو جو ہے شل کر دیتا, روک دیتا تھا. جناب داؤد نے پہلے, وہ انسان ہے, یہ ایک علمی نقطہ بھی, یعنی تاریخی نقطہ بھی ہے, جناب داؤد وہ ہیں کہ جنہوں نے سب سے پہلے زرہ بنائی, مارنے کا اسلحہ بھی بنایا تھا. زرہ بھی جو انسان کے جسم پہ لوہے زنجیروں سے پہنی جاتی ہے کہ وہ اس کا وزن بھی زیادہ نہ ہو, لیکن ضرب کو وہ واپس بھی کر دے, تلوار کا ضرب, نیزہ اس کے اندر پھر چبھنے نہ پائے. کیوں, کہ اس طرح بنائی, اس لیے خدا نے ان کو وہ قوت عطا کی تھی کہ زنجیر کو, لوہے کو ان کے ہاتھوں میں نرم کر دیا تھا, جدھر چاہتے تو ادھر ہاتھوں سے, نہ اسے پگھلانے کی ضرورت تھی, نہ اسے جھلانے کی ضرورت تھی, جدھر چاہتے تو موڑ دیتے تھے. ملا کہاں سے؟ اللہ کی طرف سے اللہ نے ان کو یہ قوت. یہ ایک سوال یہ تھا. دوسرا سوال یہ میرے بزرگوار نے کیا, الحمدللہ اچھی بات ہے کہ سوال کیا. کل میں نے حدیث پڑھی, انا دار الحکمہ والی ان بابوہا, کہا کہ خوب یہ تو حدیث دوسری ہے, نا مدینۃ العلم والی ان بابوہا, تو حدیث دونوں ہے. اگر شاید دوسروں کے ذہن میں یہ سوال ہو, یہ بھی حدیث ہے اور رسول اللہ کی وہ دوسری بھی حدیث ہے. خوب مختصر ٹائم سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں. کل کی شب وہ شب قدر ہے جس کے لیے سب سے زیادہ روایت ہے, توجہ فرما رہے ہیں, اور کل مجلس بھی نہیں ہے. لہذا اس شب قدر کی کچھ باتیں میں آج ہی بیان کر دوں کہ کل فرصت نہیں ہوگی بیان کرنے کی، اور خدا ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ شب سے استفادہ کر سکیں اور اس شب میں اپنی تقدیر کو لکھ سکیں، اس شب میں اللہ سے طلب کر سکیں، اس شب میں اگر 70 اگر 1000 مہینے کی برکتیں ہم حاصل نہ کر سکیں تو بالکل خالی ہاتھ بھی واپس نہ چلے جائیں۔ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ صرف عظمت کے لیے ہے، ورنہ صرف ایک مہینہ ہی نہیں، انسان چاہے 1000 مہینہ نہیں بلکہ انسان چاہے تو اس سے بھی زیادہ اس ایک شب میں حاصل کر سکتا ہے۔ اس شب کی ایک خصوصیت ہے، توجہ فرمائیں گے، ایک نقطہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر سکوں، شاید بہت ہی ضروری ہو۔ اس شب کی خصوصیت کیا ہے؟ انا انزلناہ فی لیلۃ قدر۔ اس شب کی خصوصیت یہ ہے، کرم پروردگار یہ ہوا انسان پر کہ اللہ نے انسان کے لیے اس شب میں قرآن نازل کیا۔ بعض چیزوں کو اللہ نے کہا بھی ہے احسان، میں آئندہ مجلس میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ اللہ نے احسان کہا ہے۔ دیکھیں، اللہ کے لیے انسان کو جزا اور سزا دینے کے لیے صرف اتنا ہی کافی تھا کہ اللہ نے انسان کو عقل دی ہے، بس۔ عقل دینے کے بعد کسی اور چیز کی ضرورت نہیں تھی۔ اللہ نے تجھے کیوں عقل دی ہے؟ اور اسی عقل دینے کے بعد انسان کی جزا سزا ہو سکتی تھی، تو نے کیوں ایسا عمل کیا؟ عقل تو تھی تیرے پاس۔ روایت میں ہے کہ یہ رسول ہے، عقل کو رسول کہا گیا ہے، رسول باطن، عقل دی ہے اللہ نے۔ لیکن بعض چیزیں خدا نے احسان کے طور پر انسان کو، کرم ہے پروردگار کا، احسان ہے اللہ کا۔ لگت من اللہ علی المؤمنین اس باعث فیہم من انفسہم رسولا، احسان ہے اللہ کا، اللہ نے احسان کیا ہے مومنوں پر کہ رسول بھیجے ہیں۔ کیا سمجھا ہے انسان نے؟ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے کتاب بھیجی ہے، اور کتاب بھی کیا؟ قرآن۔ پس شب قدر کی، قدر کی ایک وجہ، قدر نہیں اس کی ویلو، اس کی اہمیت، اس کی اہمیت کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس شب میں علم پروردگار نے نزول پیدا کیا ہے۔ نزول کے معنی یہ نہیں کہ کہیں بلندی پہ تھا اور نازل ہو گیا، جیسے پانی نازل ہوتا ہے، پانی نازل ہوتا ہے بلندی سے نیچے آ جاتا ہے، نیچے سے اوپر جاتا ہے پھر اوپر سے نیچے آ جاتا ہے، لیکن قرآن کا نزول یہ نہیں، اس کا مطلب کہ اوپر تھا کہیں اور نیچے آ گیا۔ قرآن کا مطلب، نزول کا مطلب یہ ہے کہ قرآن علم پروردگار، علم پروردگار کی سطح بہت بلند ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، علم بہت بلند، علم پروردگار بہت بلند ہے، اس کو انسان نہیں سمجھ سکتا۔ انسان کے سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ تھوڑا سا اور نیچے آئے، ہلکا ہو، نیچے آنے کا مطلب یعنی کیا؟ آسان ہو جائے۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ، نزول کا مطلب یہ نہیں کہ اوپر سے نیچے آنا، بلکہ آسان، خدا نے آسان کر دیا۔ جو علم تھا، جو محض نور تھا، اس کو الفاظ کی شکل دے دی، ورنہ اس نور کو ہم نہیں سن پاتے، اس ہم نہیں سمجھ پاتے۔ اللہ کا کرم یہ ہوا کہ اپنے علم کو اور اپنی حکمت کو اس طرح اس نے نازل کیا کہ الفاظ کی شکل دے دی، تاکہ جاہل انسان، ہم جیسا جاہل انسان بھی اس میں کچھ سمجھ لے۔ بس نزول قرآن کی رات ہے، نزول قرآن ہی پر یہ نقطہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر، بہت توجہ کریں گے یہاں پر۔ نزول قرآن، نزول قرآن دو طرح کا ہے عزیزو، کل کے شب قدر کے لیے عرض کر رہا ہوں، کل سے کم سے کم کل تک اسے یاد رکھیں گے، اس نقطے کو توجہ فرما رہے ہیں، اور ہو سکے تو زندگی بھر یاد رکھیں گے۔ نزول قرآن دو طرح سے ہوتا ہے، ایک نزول قرآن ہے جو ہو چکا، اس کو عربی اصطلاح میں کہتے ہیں نزول نوعی، یعنی مطلب کیا؟ مطلب یہ کہ پوری بشریت کے لیے قرآن کا نازل ہونا رسول اللہ کے قلب پر، علی قلب حبیب، کس لیے؟ ہدایت انسان کے لیے رسول اللہ کے قلب پر قرآن نازل ہو چکا 1400 سال پہلے۔ کیا کہتے ہیں؟ نزول نوعی، نوعی یعنی پوری نوع بشر، یعنی پورے انسان کو کہتے ہیں، ایک نوع ہے، حیوان ایک الگ نوع ہے، انسان ایک الگ نوع ہے، قسم یعنی پورے انسانی گروہ کے لیے، نوع بشر کے لیے ایک نوعی نزول ہو چکا قرآن کا، ایک یہ نزول ہے. ایک نزول قرآن کا فردی ہے، یعنی انڈیویجول، فرد فرد کے لیے نازل ہونا. یہاں پر توجہ کریں گے، قرآن نازل ہو چکا سب کے لیے، لیکن وہ نزول رسول اللہ کے اوپر نازل ہو جانا قرآن کا، آیا وہ قرآن ہمارے اوپر بھی نازل ہوا یا نہیں؟ دیکھیں بہت توجہ کریں گے، ورنہ کہیں غلط معنی نہ ذہن تک پہنچ جائیں. ہمارے اوپر نازل ہونے کا مطلب کیا ہے؟ ہمارے اوپر نازل ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ فرشتہ ہمارے اوپر لے کے آئے گا جس طرح رسول اللہ کے اوپر لے کے آیا. نہ، ہمارے اوپر نازل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ کے اوپر تو قرآن نازل ہو گیا ہے، لیکن اب اس قرآن کو کہ جو رسول اللہ کے اوپر نازل ہو گیا ہے، ہم اپنے اوپر نازل کرنا شروع کریں، یعنی فرد فرد. ابھی نہیں بات پہنچی، توجہ کریں. ایک نزول یہ ہے کہ انسان اپنے اوپر قرآن کی آیتوں کو نازل کرے اور نازل ہونے دے. اور پچھلی بات جو تین دن پہلے میں نے عرض کی کہ قرآن کی نزول کا کیا مطلب ہوگا، یہ ہوگا کہ قرآن کی جگہ کتاب نہیں ہے، قرآن کی جگہ صفحات نہیں ہیں، قرآن کی جگہ الفاظ نہیں ہیں. قرآن کی جگہ کیا ہے؟ قرآن کی جگہ انسان کا دل ہے. اس دل پر قرآن کی ایک ایک آیت نازل ہونا اور اس میں محفوظ ہو جانا. رسول اللہ کے لیے قرآن نے فرمایا کہ امین ہے، امین جبرائیل کے ذریعے سے امین نبی کے اوپر قرآن کو نازل کیا ہے. امین نبی کے اوپر نازل کیا، یعنی کیا مطلب؟ یعنی یہ کہ رسول اللہ نے کوئی لفظ نہیں بھلائی. ایک معنی یہ، ظاہری معنی یہ ہوگا، رسول اللہ نے کوئی لفظ نہیں بھلائی، سارے الفاظ قرآن کے موجود ہیں. اس سے بڑا معنی یہ ہے کہ رسول اللہ نے کسی معنی کو ضائع نہیں ہونے دیا. جو بھی نازل ہوا قرآن، اس کو اپنے قلب میں سنبھال کے رکھا، الفاظ کو نہیں، نور نور قرآن کو، نور قرآن کو سنبھال کے رکھا، اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا. بس نزول فردی، انڈیویجول نزول یہ ہے کہ انسان اپنے، آیت تو قرآن کی موجود ہے لیکن میرے دل تک پہنچی ہے آیت کی نہیں پہنچی ہے. کیا مطلب؟ تھوڑا سا اور وضاحت کریں. دیکھیں بعض چیزیں، ہر چیزوں کی حفاظت کی جگہ اپنی اپنی الگ خاص ہوتی ہے. اگر آپ کو سونا چاندی ہیرے جواہرات کی حفاظت کرنی، حفظ کرنا ہے، تو کہاں رکھیں گے؟ لے جا کے کہیں لاکر میں محفوظ جگہ پہ رکھیں گے تاکہ یہ محفوظ رہے. لیکن اگر آپ کو ایک شیر حفظ کرنا ہے تو کہاں رکھیں گے؟ وہ بھی لاکر میں لے جا کے رکھیں گے، لاکر میں تو کھائے ختم ہو جائے گا، وہ مٹی میں چھپائیں گے نہیں، وہاں وہ نہیں محفوظ ہوگا، وہ سڑ جائے گا. شعر حفظ کرنا ہے، اس کو آپ اپنے ذہن میں، حافظے میں رکھیں، میموری میں حفظ کریں. قرآن اگر حفظ کرنا ہے تو کہاں حفظ کریں؟ وہ بھی شعر کی طرح سے میموری میں حفظ کریں. لیکن ہم نے اسی کو فخر سمجھا ہے، صرف حافظ قرآن. یعنی کیا؟ یعنی اس کے میموری میں قرآن پڑا ہوا ہے، وہ پڑھ لیتا ہے، جب اس سے کہا گیا قرآن پڑھو تو پڑھنا شروع کر دیتا ہے. قرآن کا محفظ، یعنی قرآن کے حفاظت کی جگہ میموری نہیں ہے. ہم نے قرآن کو بچا کے رکھا ہے 1400 سالوں سے، کہاں حفاظت کی ہے؟ الفاظ میں، صفحات پر، پرنٹنگ پریس میں، دکانوں پر، طاق پر، شو روم میں. یہ سب چیزیں قرآن کا محفظ ہیں؟ نہیں. قرآن کا محفظ پھر انسان کا ذہن اور اس کا حافظہ ہے؟ نہیں. شعر حفظ کرنا ہے تو ٹھیک، اچھا ہے، اگر الفاظ اور حفظ کرنے ہیں تو ٹھیک ہے، زبان کے لیے، اگر لٹریچر پہ کام کر رہا آدمی، الفاظ حفظ کرنے ہیں، اپنے میموری میں رکھو، اس کو محفوظ رکھو. لیکن قرآن کہاں حفظ ہوگا؟ قرآن کے حفاظت کی جگہ انسان کی روح ہے، ذہن نہیں ہے، انسان کی روح ہے حفاظت کی جگہ. جب قرآن انسان کی روح کا حصہ ہو جائے، یعنی جب روح کا رنگ، روح کا کلر قرآنی ہو جائے۔ ایک آیت پڑھی انسان نے، اصل قرآن نے یہی لفظ استعمال کیا، اس سے بغت اللہ، الہی رنگ پا لینا۔ بہت سارے رنگ ہوتے ہیں، انسان کی روح کا رنگ جب اس آیت کے مطابق ہو جائے، اس کو کہتے ہیں نزول فردی۔ یعنی ہم نے قرآن تو 1400 سال پہلے نازل ہو گیا، لیکن شاید کوئی ایک آیت بھی ہمارے دل پر نازل نہیں ہوئی ابھی۔ ابھی شاید ایک آیت کو بھی ہم نے اجازت نہیں دی ہے، مضبوطی سے ہم نے پہرا لگا رکھا ہے کہ کوئی آیت میرے قلب پہ نازل نہ ہونے پائے۔ توجہ فرما رہے ہیں، کسی آیت کو نازل نہیں ہونے دیا ہے۔ شب قدر میں کیا کر سکتے ہیں؟ پروردگارہ تو مجھے توفیق دے کہ ایک دو آیت، کم سے کم ایک آیت کو اس شب قدر میں اپنے دل پر نازل ہونے دیں، اور اس طرح سے نازل ہونے دیں کہ یہ آیت زندگی میں ہم سے کبھی جدا نہ ہونے پائے۔ نزول قرآن یہ ہے، جدا نہ ہونے پائے۔ قرآن کی آیت پڑھوں آپ خدمت میں، قالت الیہود لیست النصارى علی شیء۔ سنیں، یہودی لوگ کہتے تھے یہ نصرانی، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، لیست النصارى علی شیء، کچھ بھی نہیں، یہ کچھ بھی نہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ان کے پاس کوئی آئیڈیالوجی نہیں ہے، ان کے پاس کوئی اہم کتاب نہیں ہے۔ وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، اس کے مقابلے میں وہ نصارہ، وہ کہتے تھے یہود کچھ نہیں ہے، یہ پرانے زمانے کے لوگ، یہ کچھ بھی نہیں۔ قرآن نے کیا کہا؟ لستم علی شیء، یا اہل الکتاب لستم علی شیء، اے یہودی، اے نصرانی، تم سب کے سب کچھ نہیں ہو۔ عجیب جملہ ہے، دیکھیں قرآن کی ان آیتوں سے ہمیں ضرور آشنائی کی ضرورت ہی نہیں محسوس ہوتی کبھی، بنیادی چیزیں ہیں۔ لستم علی شیء، تم کچھ بھی نہیں ہو۔ کب تک کچھ نہیں ہو؟ حتی تقیم التورات، اس وقت تک تم کچھ نہیں ہو جب تک کہ تم توریت کو قائم نہ کر دو۔ توجہ فرمائیں، نہ یہ کہ توریت کو پڑھ لو، کیا مطلب ہوا؟ یعنی اگر توریت تمہارے درمیان میں قائم، معلوم ہے آپ کو توریت جو ہے وہ جناب موسیٰ کی کتاب بھی ہے، اور اس میں جو آئین ہے، کانسٹیٹیوشن جو بنا کے پیش کیا گیا، وہ مسیحیوں کے لیے بھی ہے۔ جناب عیسیٰ کی جو کتاب آئی، اس میں آئین وہی توریت کا چل رہا تھا جناب عیسیٰ کے زمانے میں بھی۔ دونوں سے کہا کہ لستم علی شیء، تم کچھ بھی نہیں ہو، تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ کب تک؟ جب تک کہ تم توریت کو قائم نہ کر لو۔ قائم کرنے کا مطلب کیا ہوا؟ یہ نہیں کہ تم توریت کو پڑھ لو، پڑھتے تھے وہ، یہ نہیں کہ توریت کو تم یاد کر لو، حفظ کر لو، اپنی میموری میں ڈال لو۔ میموری میں ڈالنے سے توریت قائم نہیں ہوتی، پڑھ لینے سے بھی قائم نہیں ہوتی، ثواب مل جاتا ہے۔ ہمارے عمل کا فلسفہ ثواب نہ ہو عزیزو، یہ بہت بڑی مشکل ہے۔ البتہ ثواب اگر صحیح معنوں میں سمجھ لے تو مشکل نہیں ہے، ثواب کے معنی خیر، لیکن ہمارے ذہن میں جو ہوتا ہے ثواب، وہ فلسفہ نہیں ہے ثواب کا۔ نہیں معلوم میں نے اس کی تھوڑا سا وضاحت کی ہے، نہیں فرصت بھی نہیں ہے۔ ثواب رغبت کے لیے ہے، توجہ فرما رہے ہیں، کہا گیا اس میں یہ ثواب ہے، اس سورہ کے پڑھنے میں یہ ثواب ہے، قرآن کے پڑھنے میں یہ ثواب ہے، فلاں عمل کے انجام دینے میں ثواب ہے۔ کس لیے؟ رغبت کے لیے۔ فلسفہ اس کے اندر کچھ اور ہے۔ فلسفہ کیا ہے؟ فلسفہ ہے انسان کا پرفیکشن، انسان کا کامل ہونا، انسان کا بلند ہونا۔ ثواب یہ کہ تاکہ آ جاؤ، نزدیک آ جاؤ تم، اور اس ثواب سب کے لیے کہا بھی نہیں گیا ہے، ان کے لیے کہا گیا جو ثواب کے لیے بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ جیسے ایک ماں اپنے بچے سے کہتی ہے بیٹا، شاید میں نے یہ مثال دی ہے، نہیں معلوم، اگر دے چکے ہیں تو پھر جو لوگ نئے ہیں وہ سن لیں، اے بیٹا لو یہ تم دودھ پی لو۔ بیٹا اگر نہیں، دودھ نہیں پیں گے، بھاگ رہا ہے، ادھر بھاگ رہا ہے، ادھر بھاگ رہا ہے، ادھر بھاگ رہا ہے، دودھ پینے سے بھاگ رہا ہے۔ کھانا کھا لو، کھانا نہیں کھا رہا ہے، بچہ ہے نا، بچے بھاگتے ہیں نا، جس کے بچے ہیں وہ تو جانتے ہیں نا، کھانا کھلانا بہت مشکل کام ہوتا ہے ان کو، وہ نہیں کھا رہا ہے۔ پھر کیا کرتی ہے ماں؟ کہتی بیٹا یہ آئس کریم ہے، یہ ٹافی، یہ دودھ پی لو، پھر اس کے بعد تمہیں یہ ٹافی دیں گے۔ बच्चा जल्दी से उठा के दूध पी लेता है। क्यों पी रहा है? वो टॉफी को देख रहा है। माँ क्या देख रही है? माँ देख रही कि ये बेटा मेरा अगर ये दूध नहीं पिएगा, अगर ये खाना नहीं खाएगा तो ये कमज़ोर हो जाएगा, इसके पास ताकत नहीं हो पाएगी, इसके सेल्स नहीं तब्दील हो पाएंगे, ये कवि नहीं हो पाएगा। माँ बच्चे की ताकत की तरफ देख रही है, बच्चा उस टॉफी की तरफ देख रहा होता है। सवाब और फलसफे में और रगबत में फ़र्क समझने की बात कर रहा हूँ। रगबतें और हैं, फलसफा और है। बेटा, बाप कह रहे बेटा पढ़ो पढ़ो, अगर तुमने फर्स्ट पोजीशन हासिल कर ली, अच्छे नंबर ले आए, तो हम तुम्हारे लिए कंप्यूटर खरीद देंगे। अब बच्चा साल भर पढ़ रहा है, मेहनत कर रहा है, कोशिश कर रहा है। क्यों पढ़ रहा है? उसकी नज़र यह है कि एक साल गुजरने के बाद जब मुझे मेरा मार्कशीट मिलेगा, मेरा नंबर मिलेगा, तो मैं ला के बाप को दिखाऊंगा। क्यों दिखाऊंगा? ताकि मुझे वो कंप्यूटर मिल जाए। कंप्यूटर पर बाद में गेम खेलूंगा, लेकिन उसके साथ ही खेलते हैं। बच्चा ये देख रहा है, कंप्यूटर देख रहा है, लेकिन बाप मुस्कुरा रहा है, बेटा मैंने तुमको उलझा दिया है, अब तुम पढ़ते रहो। वो पढ़ रहा है, बाप मुस्कुरा रहा है। क्यों? इसलिए नहीं कि इसको कंप्यूटर मिलने वाला है, इसलिए बाप मुस्कुरा रहा है कि इसके इल्म में इजाफा हो रहा है, ये बुलंद हो रहा है, ये परफेक्ट हो रहा है, ये नाकिस था, ये जाहिल था, इसकी जहालत कम हो रही है, दूर हो रही है जहालत, इल्म में इजाफा हो रहा है। इसका जिस्म कमजोर था, इसका जिस्म ज़ईफ़ था, इसके जिस्म का ज़ाफ और कमजोरी दूर हो रही है, इसलिए ये खाना खा रहा है। बस बच्चे की नजर टॉफी पे और कंप्यूटर पे और साइकिल पर, मोटरसाइकिल पर है, लेकिन माँ बाप की नजर कहीं और है। लिहाजा खुदा ने हम जैसे बच्चों से कहा कि तुम चलो, तुम्हारे लिए हूरे हैं, तुम्हारे लिए जन्नत है, तुम्हारे लिए सवाब है, तुम अमल करो। लेकिन खुदा जान रहा है कि इस अमल के फलसफा क्या है। फलसफा ये है कि इंसान को इंसान बना दिया जाए। तवज्जो फरमाइए आपने, फलसफा जन्नत नहीं है, फलसफा हूरे नहीं है। इसीलिए अहले बैत अलैहिस्सलाम से नहीं फरमाया कि तुम आओ, तुम्हारे लिए एक ऐसी जन्नत है जिसमें दूध है, जिसमें शहद है, जिसमें शजर है, जिसमें फल है, जिसमें हूरे हैं, जिसमें गिलमान है। यह हमसे कहा जन्नत इन तजरी मिन तहतिहा अलअनहार, नहरें बह रही, आओ आओ, तुम्हें ये चाहिए, आओ। लेकिन अहले बैत अलैहिस्सलाम के लिए क्या फरमाया? ये बुलंद रूहों के लिए क्या फरमाया? अपने परवरदिगार की तरफ पलट जा। और जन्नत में कौन सी जन्नत में? फद खलीफी अबादी, इंसान बन जा तू, इंसान तुम्हारा बनना असल काम है, मेरे आब्द बन जा। वद खली जन्नती, उलमा ने इसमें फर्क किया है, जन्नत इन तजरी मिन तहतिहा अनहार वो दूसरी जन्नत है, नहरों वाली जन्नत, फलों वाली जन्नत, हूरों वाली जन्नत, वो दूसरी जन्नत है। और जन्नती मेरी जन्नत, यानी क्या कि तुम फलों वाली जन्नत में तुमको ले जाना है। असल इमाम अली अलैहिस्सलाम के लिए फलों वाली जन्नत की अहमियत क्या है अजीजो? वो अली कि जो देख रहा है कि 3 दिन से मेरे बच्चे भूखे हैं और प्यासे हैं, ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم। इस जन्नत की अहमियत है अली के लिए। घर में तशरीफ लाए, जनाब जहरा सलामुल्लाह बैठी हुई है, चेहरे का रंग उतर गया है भूख की शिद्दत की वजह से। कहा बीबी क्या हाल है? बिनते रसूल का 2 दिन से मेरे घर में कोई खाना नहीं है, बच्चे भूखे हैं। अली अली इब्न अबी तालिब निकल पड़े घर से, गया कर्ज लिया, कर्ज लेके जा रहे थे कि कुछ खरीदे अपने बच्चों के लिए। मैं अर्ज कर रहा हूँ कि अली इब्न अबी तालिब के लिए जन्नत, ये नहरों वाली जन्नत क्या हैसियत रखती है? जा रहे थे कि कुछ खरीदें, देखा उधर कंबर बेचारे वो भी एक साए में बैठे हुए हैं, धूप है, तेज धूप है, एक साए में बाहर बैठे हुए हैं। कंबर तुम यहाँ बैठो, इस वक्त बैठने यहाँ क्यों बैठे हो? कमौला 2-3 दिन हो गया घर में कुछ नहीं है, अब मुझे शर्म आती है अपने घर में, कैसे जाऊँ अपने बच्चों के साथ। पहले उन्होंने रोका, कुछ नहीं, कोई बात नहीं है, नहीं कोई। कहा नहीं बताओ तो क्या बात है, बताओ तो। कहा बस ये बात है, کیا لو یہ لے جاؤ اپنے بچے کے لیے کچھ خرید کے لے جاؤ. اب علی خود کیا کریں, اب علی کیسے گھر میں جائیں واپس, واپس ادھر آ گئے مسجد میں آ کے بیٹھ گئے مسجد. جب نماز تمام ہوئی باہر نکلنے لگے, رسول اللہ نے کہا اے علی کیا تم مجھے آج دعوت پہ بلاتے ہو مہمان؟ اب علی کا جواب کیا ہو, خاموش ہیں, کچھ بولنا چاہتے ہیں, کیسے بولیں, منع کر دیں, ہاں کہیں. ابھی کچھ کہنے ہی والے تھے کہ رسول اللہ نے کہا چلو ٹھیک ہے آؤ چلتے ہیں, آؤ میرے ساتھ ساتھ چلو. رسول اللہ چلے پیچھے پیچھے, امام علی بھی شرم سے شرمسار ہیں, کیا ہم پیش کریں گے, بچے تو بھوکے ہیں. گھر میں جو داخل ہوئے تو دیکھا جناب زہرا مصلے پہ بیٹھی ہوئی پروردگار کی عبادت کر رہی ہیں, چہرے کی طرف رخ کیا تو دیکھا خوشحال ہیں. کہا زہرا یہ تبدیلی کیسی؟ کہا علی فرشتہ آیا تھا, وہ سب کچھ کہانی بتا چکا ہے, کھانا بھی لے کے آیا ہے, جنت کا کھانا آیا ہوا. اب اس علی کی نظر میں یہ جنت کیا اہمیت رکھتی, علی کی جنت کچھ اور ہے عزیزو. بس یہ سب رغبتوں کے لیے ہماری ہے, اصل مقصد پروردگار, پوری شریعت کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو عبد اور انسان بنا دیا جائے. عبد بن جائے تو اپنے پروردگار سے فرار کر رہا ہے, کہاں فرار کرے, عبد بن جائے. مقصد پروردگار یہاں پہ بس رغبت کے لیے نہیں ہے. بس نزول قرآن یعنی قرآن کو اپنے وجود پر نازل ہونے دے, ورنہ تم کچھ بھی نہیں ہو. حتیٰ تقیم التورات, جب تک کہ تم تورات کو قائم نہیں کر لو گے اپنے وجود میں, پڑھ لینا کافی نہیں ہے, صرف حفظ کر لینا کافی نہیں ہے, تمہارے وجود میں قائم ہو جانا. یعنی کیا؟ یعنی تمہارے ہر ہر عمل میں توریت کا دخل ہو, توریت کے سائے میں تمہاری زندگی گزر رہی ہو. پھر مسلمان تم کیا کہ تم بھی کچھ بھی نہیں ہو. حتیٰ تقیم القرآن, آج مسلمان کچھ نہیں ہے معلوم ہے نا, 55-57 ملک ہوتے ہوئے مسلمان پوری دنیا میں کچھ بھی نہیں ہے. کیوں کچھ نہیں ہے؟ یہ نہ سمجھے کہ دنیا بہت کچھ ہے, دنیا بھی کچھ نہیں ہے. یہ مال, یہ دولت, یہ چمکتے ہوئے شہر, یہ کچھ ہے نہ, کچھ نہیں ہے, یہ بھی سب دھوکہ ہے عزیزوں, سب فریب ہے. یہ اقتصاد, یہ اقتصاد کے بازار, یہ سب فریب ہے, کوئی کچھ نہیں ہے. اور مسلمان بھی کچھ نہیں ہے ان فقیروں کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن قائم نہیں ہے, اس لیے کہ مسلمانوں کے درمیان میں قرآن کھڑا نہیں ہوا, ابھی قرآن پڑا ہوا ہے. توجہ فرما رہے ہیں؟ بس اتنا پروردگار اتنی توفیق دے دے کہ ایک آیت کم سے کم اپنے دل پہ آج نازل ہونے دیں, اس شب قدر میں نازل ہونے, یہی شب, یہی حکمت کی آیت نازل ہونے دیں. پروردگارہ جب ہم دعائے جوشن کبیر پڑھیں اور حکیم کہیں تو پروردگارہ اپنی حکمت میں سے کچھ ادھر بھی دے دے. الحکیم کی تسبیح پڑھیں, العلیم الحکیم کی تسبیح پڑھیں, اس لیے کہ ساری کائنات میں جو سب سے بڑی تاثیر ہے وہ اسماء پروردگار کی, اس کے علاوہ کسی سے کچھ نہیں ملتا. اہل بیت علیہ السلام کے بعد اس واسطے سے آتا ہے سب کچھ. توجہ فرما رہے ہیں؟ الحکیم. بس وقت تمام ہو گیا, آج بھی ایک طرح کے شام غریباں ہیں عزیزوں. یعنی آج کی وہ شب ہے کہ جب علی کے گھر میں, علی کے بغیر نہ روشنی ہے نہ چراغ ہے, بچے غریب ہو گئے ہیں, مدینے سے آئے ہوئے بچے کوفے میں اب غریب ہو گئے ہیں, اس لیے کہ علی نہیں ہے. علی کو لے جا کے دفن کرائے ہیں, غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا ہے. صرف ایک نقطے کی طرف میں آپ کی مصائب میں متوجہ کر سکوں کہ کیا کیا منظر دیکھا ہے, اور خاص کر حسن حسین علیہم السلام امام ہیں, مرد ہیں, امام ہیں, امام بہت عظیم مقام ہے. عظیم مقام کے ساتھ انسان کے لیے لازم ہے کہ اسی مقدار میں قوت صبر بھی ہو. مرد بھی ہیں لیکن زینب ام کلثوم, ان دو بیویوں نے کیا کیا منظر دیکھا ہے. بس یہی چند جملے. رونے والوں کی ایک تاریخ ہے. جناب آدم روئے, بہت روئے, جنت کے فراق میں روئے. جناب نوح بہت روئے, اپنی قوم کی گمراہی پر روتے رہے. اور بھی رونے والے آئے. جناب یعقوب روئے, اپنے بیٹے کے فراق میں روئے. جناب زینب, رونے والوں کی تاریخ میں ایک نام بی بی زینب کا ہے. عزیزو, اپنی آنکھوں سے کیا منظر دیکھا ہے. رسول اللہ کی وفات کا منظر بہت ہی سخت تھا علی ابن ابی طالب کے بچوں کے لیے, اس لیے کہ یہ بچے اپنی ماں اور اپنے باپ سے بھی زیادہ اپنے نانا سے مانوس تھے. اور جب بچپن میں کوئی مانوس شخصیت اٹھ جاتی ہے تو اس کا خلا ہمیشہ باقی رہتا ہے. اور خاص کر اگر ایسا ہو کہ اٹھ جانے کے بعد ماحول ہی تبدیل ہو جائے پورا. رسول اللہ جب تک تھے تو ان بچوں کا مقام کیا تھا, اور رسول اللہ کی وفات کے بعد بالکل زمانہ جب تبدیل ہو جائے. یہ احساس بہت شدید تھا ان بچوں کے لیے. لیکن ابھی بہت زیادہ دن نہیں گزرے تھے, چند دن ہی گزرے تھے. ابھی صرف چند دن گزرے تھے کہ ایک منظر اور دیکھا ان بچوں نے. لیکن ایک مصائب آپ سنتے ہیں نا ہمیشہ, مصائب میں نہیں پڑھوں گا اس وقت, بس ایک جملہ, جناب زہرا سلام اللہ علیہا کا در و دیوار کے بیچ میں آ جانا. یہ مصیبت آپ کو تڑپا دیتی ہے. جب یہ مصیبت پڑی تھی تو وہیں اطراف میں کہیں چھوٹے چھوٹے بچے بھی اس منظر کو دیکھ رہے تھے. عزیز, ایک جملہ بیچ میں اور اجازت دیں دے کہنے کی. علی ابن ابی طالب کو جو مصیبت ہمیشہ ستاتی, مسجد میں دیکھا ایک شخص رو رہا ہے. پوچھا کیوں رو رہا ہے؟ کہا میری بیوی کا انتقال کا. مرد تو روتے نہیں ان باتوں کو, تو کیوں رو رہا ہے؟ لیکن ایک غم تھا جو علی کو کھائے جا رہا تھا. عزیزو, مرد روتے نہیں, لیکن مرد غیرت دار تو ہوتے ہیں. مرد ہر مصیبت کو صبر کر لیتا ہے, لیکن اس کی موجودگی میں اگر اس کی ناموس پر کوئی حرف آ جائے. اب یہ مطلب میں خواتین کو نہیں سمجھا سکتا, لیکن آپ سمجھ سکتے ہیں. مرد کو غیرت کو کبھی یہ گوارا نہیں آتا کہ اس کی آنکھوں کے سامنے, اس کی موجودگی میں, اس کی ناموس پر, اس کو سوچ لیں اس مطلب کو, اس کی ناموس پر کوئی ہاتھ اٹھا دے. اگر ذرا بھی غیرت ہے اس میں تو کم سے کم اپنی جان کی بازی تو لگا دیتا ہے, اس سے کم پہ نہیں. بات جب ناموس کی آتی ہے تو ایک مرد کم سے کم اپنی جان کی بازی تک جاتا ہے. اللہ اللہ, علی سے بھی بڑا غیرت مند کوئی انسان ہے اس کائنات میں؟ علی جیسا غیرت دار امام, اور نظروں کے سامنے اسی گھر میں دختر رسول پر دروازہ گرایا گیا, ہاتھ بھی اٹھایا گیا, تلوار کی نیام بھی ماری گئی. یہ وہ غم تھا جو 29 سال تک علی ابن ابی طالب کے ذہن میں محفوظ رہا. سی سب, لیکن زہرا اس راز کو سمجھ رہی تھی, اسی لیے جب دروازہ گرا تو یہ نہیں کہ علی میری مدد کو آؤ, علی کو نہیں بلایا. فرمایا, یا فزت و خزینی قد قتل ما فی احشایا, فزا آؤ مجھے اپنی آغوش میں لے لو, میرے شکم کا بچہ شہید ہو گیا. یہ ساری مصیبت جب پڑ رہی تھی تو وہیں کہیں کونے میں کھڑی ہوئی زینب ام کلثوم تھی, بہت چھوٹی چھوٹی عمر تھی, اپنی نظروں سے دیکھ رہی تھی, اپنی نظروں سے دیکھ رہی تھی. اور پھر ایک وقت وہ آیا کہ نظروں کے سامنے اپنے عزیز بھائی کے کلیجے کے ٹکڑے زہر کے ساتھ منہ سے باہر نکل رہے ہیں. زینب نے اس منظر کو بھی دیکھ لیا. اس کے پہلے 3 دن تک بابا کی اس حالت کو دیکھا. یہ 3 شبیں جو گزریں, 3 دن گزرے, بابا کو کس حالت میں دیکھا زینب ام کلثوم نے؟ کبھی غش آ رہا ہے, کبھی غش سے افاقہ ہو رہا ہے. آج اتنے سال گزر جانے کے بعد تذکرہ ہو رہا ہے عزیزو. زینب نے ساری جنگیں, ساری جنگوں کے حالات علی بن ابی طالب کے دیکھیں, اور آج علی کی یہ مجبوری بہت سخت تھا بیوی کے لیے. پھر اپنے بھائی کی مصیبت کو دیکھا. اب تو بس ہو گیا, اس سے بھی بڑی مصیبت کوئی ہو سکتی ہے؟ لیکن نہیں بیوی, ابھی ایک منظر کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھیں, ابھی ایک مصیبت کو دیکھنے کے لیے اور اپنے آپ کو تیار رکھیں. جب شمر خنجر لے کے آگے بڑھ رہا ہوگا, زینب تیزی سے بے چینی سے ٹیلے کی طرف دوڑ رہی ہوں گی, کس طرح میں اپنے بھائی کو بچاؤں, کس سے فریاد کروں, اس صحرا میں, اس مقتل میں کون ہے جو میرا ساتھ دے؟ مجبور ہوئی یہاں تک کہ پسر سعد کو مخاطب کیا, اے پسر سعد, تو دیکھ رہا ہے میرا ماجہ یا ذبح ہو رہا ہے. اور یہ منظر دیکھتی رہی, اور جب ایک مرتبہ واپس پلٹی ادھر, یہ آواز کانوں سے ٹکرائی. امام حسین علیہ السلام اپنی ساری قوت کو جمع کیا, رخ جو خیمے کی طرف موڑا, دیکھا زینب خیمے سے باہر نکلی. آواز دی, میری بہن زینب خیمے میں واپس جاؤ. حسین کے ہوتے ہوئے خیمے سے باہر نکلنا کیسا؟ زینب خیمے میں واپس گئی, شہادت کا منظر سامنے آیا, عجیب زلزلہ سے زمین میں ہوا. سید سجاد کے قریب گئی, اے میرے لال اٹھو اٹھو, میرے لال کا قیامت آنے والی ہے. سید سجاد نے اٹھ کے دیکھا, آواز دی, پھوپھی اماں اب ہم یتیم ہو چکے ہیں, پھوپھی اماں پنجتن کی آخری نشانی اب اس زمین پہ نہ رہی, اے پھوپھی اماں اب آپ کا بھائی اس دنیا میں موجود.
سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم بحق محمد وآله الطاهرين.